الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج بدھ کا دن ہے. بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے. مکتوب نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں. سیادت پناہ میر شمس الدین علی خلخالی کی طرف انسان کی جامعیت کے بیان میں جو کہ عالم امر و عالم خلق کے 10 مجزات سے مرکب ہے اور انسان کے قلب کو عرش مجید پر ترجیح کے بیان میں. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے نیک بندوں پر سلام ہو. آدمی ایک ایسا نسخہ جامعہ ہے جو اجزائے عشرا یعنی عناصر اربع اور نفس ناطقہ اور قلب و روح سر خفی اور اخفاء سے مرکب ہے. یہ 10 لطائف جن کا ذکر مطلب یہاں پر ہوا ہے. عناصر اربع آتش یعنی آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہ 4 اجزاء ہیں جس سے انسان کا جسم بنتا ہے. اور نفس اور قلب، روح، سر، خفی اور اخفاء، یہ 5 عالم امر سے. ان کے علاوہ دوسرے قوا و جوارح اعضاء جو انسان میں ہے وہ انہی اجزاء کی طرف راجع ہیں. اور یہ اجزاء ایک دوسرے کے مخالف ہیں. عناصر اربع کا ایک دوسرے کے ضد کا ہونا تو ظاہری ہے، یعنی آگ پانی کا بالکل ضد ہے، پانی ہوا، ہوا مٹی. اس طرح عالم خلق کا عالم امر کی ضد ہونا بھی ظاہر ہے. اور عالم امر کے 5 لطائف میں ہر ایک کے الگ الگ امر کے ساتھ مخصوص ہے اور کسی ایک کمال کی طرف منسوب ہے. وہ نفس ناطق خود اپنا ہوا و حس اور خواہش کا طالب ہے. ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. خداوند جل سلطانہ کی عنایت نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ان متضاد چیزوں میں سے ہر ایک کی تیزی اور غلبہ کو توڑ کر جمع کر دیا ہے. اب جیسے انسان کے جسم کے اندر پانی بھی ہے اور انسان کے جسم کے اندر آگ بھی ہے، جو حرارت ہے یہ آگ ہے نا. ہاں جی، تو دونوں موجود ہیں. اس طرح مٹی بھی ہے. تو یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے. خدا جل سلطانہ کی عنایت نے اپنے قدر کامل کے ساتھ ان متضاد چیزوں میں سے ہر ایک کی تیزی و غلبہ کو توڑ کر جمع فرمائے اور ایک خاص مزاج اور ہیئت وحدانی عطا فرمائیے. آپ جس وقت 4-5 مختلف چیزوں کو آپس میں جمع کریں گے، اس سے بنے گا امیزہ. اس امیزہ کے اوپر ہر ایک کا اثر ہوگا، لیکن وہ کسی ایک کی طرح بھی نہیں ہوگا. شربت 2 چیزوں کا امیزہ ہے، پانی اور چینی. تو نہ چینی کی طرح ہے نہ پانی کی طرح ہے، لیکن دونوں کا اثر اس پر ہے. پھر جو جس جس میں جتنا غذا زیادہ ہے اتنا اس کا اثر زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا، پانی زیادہ کر لو تو پیکا ہوتا جائے گا کیونکہ پانی پیکا ہے، اور چینی بڑھاتے جاؤ تو میٹھا ہوتا جائے گا. ہاں جی، تو اس طریقے سے آمیزے کے اوپر جس طرح فرق پڑتا ہے مختلف چیزوں کا، اس طرح ہماری جو مزاج ہے اس سے بھی ان تمام چیزوں کی کمبینیشن سے جو مزاج بنتا ہے وہ ہمارا مزاج ہے. اس کو ہیت وحدانی بھی کہتے ہیں. یعنی ایک ہی صورت میں، ایک ہی قالب میں سب کا جمع ہونا. اور مزاج اور ہیئت وحدانی کے اصول کے بعد اپنی حکمت بالغہ سے اس کو ایک صورت بخشی ہے تاکہ وہ ان متفرق و متضاد اجزاء کی حفاظت کرے. دیکھیے، صورت کا مطلب باؤنڈری ہے نا، یعنی ہمارے جسم کی تمام باؤنڈری ہے. ذرا غور سے دیکھیں، ہمارے جسم کے اندر، اس چمڑے کے اندر گندی گندے، اس سے اگر پانی نکلتا اس سے اگر پانی نکلتا ہے وہ بھی نجس ہے، بول براز بھی نجس ہے، خون بھی نکلتا ہے نجس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چمڑے کو، اس کی اس حفاظت کا ذریعہ بنا ہوا ہے کہ اندر ہی رکھا ہوا ہے, باہر نہیں آنے دیتے. ہاں جی, اب یہی خون اگر آپ جسم سے باہر نکالے اور شیشی میں رکھ دے اور اس شیشے آپ کے جیب میں ہو تو آپ کی نماز ہو جائے گی. کیوں مارے, نماز ہو جائے گی. کیوں, اس میں ہنس رہے گی, کیا بات ہے, نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ جسم سے باہر آ گیا ہے. جسم سے باہر آ کے اس کے اوپر اس کی اپنی حالت نافذ ہو گئی جو اس کی حالت ہے. اب کوئی اور چیز اس کی حالت نہیں تبدیل کر سکتی. نجس ہے تو نجس رہے گا, چاہے آپ اس کو 100 پردوں میں چھپا دیں. ہاں جی, لیکن اپنی جگہ پر ہو تو یہ نجس نہیں ہے. ہاں جی, یہ شک والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کو یہی چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ اب چونکہ شریعت کا حکم ایسا ہے تو عقل کام نہیں کرتی. آخر جسم بھی تو ایک برتن ہے, لیکن اس کو شریعت نے کہہ دیا کہ نہیں, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, لہذا بس ٹھیک ہے. پیشاب جو ہے وہ جسم سے, جسم میں جب تک اندر ہے کچھ بھی نہیں, ایک قطرہ بھی باہر آ گیا تو نجس ہے. وہ جہاں بھی جائے گا تو گند کرے گا, وہ ناپاک کرے گا, وضو بھی ہو جائے گا, وضو بھی آ جائے گا. تو اگر کوئی سمجھے اس کو تو پھر پریشان نہیں ہوگا.
کیوں,
مثلا آپ ڈول سے پانی نکال رہے, گندے کنویں سے, مطلب جو نجس کنویں ہیں اس سے پانی نکالے 100 ڈول. اب جیسے 100 ڈول پورے ہو جائیں گے تو کنواں بھی پاک ہو گیا, رسی بھی پاک ہو گئی, ارد گرد کی دیواریں بھی پاک ہو گئی. حالانکہ کنویں میں, کنویں کا پاک ہونا بھی عقلاً ممکن نہیں ہے. اگر 100 ڈول اب نکال بھی لے تو اس میں جو پانی مکس ہو رہا ہے وہ تو باقی رہتا ہے نا. تو اس کو تو شریعت پاک کا حکم دیتی ہے, عقل تو نہیں پاک کا حکم نہیں دیتی. ہاں جی, مجھے تسیم الحق, مجھے بھی شک کی بیماری تھی نا پہلے, تو تسیم الحق صاحب رحمتہ اللہ مجھے جواب دیا, یہ جو ہے نا کپڑے کا کچھ حصہ اگر نا پاک ہو گیا, اگر عقل کے ذریعے سے پاک کرنا پڑنا کرو گیا تو کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. شریعت کے مطابق پاک کرو گے تو 3 دفعہ دھو لو, ایک بار خوب زور سے نچوڑو, بس پاک ہو گیا. کیوں, آپ جیسے پانی اس کو لگاتے ہیں تو پانی تھوڑا سا رس کے پھیل جاتا ہے, اب وہ جگہ بھی ناپاک ہوگی. اب اس کو دھونے کے لیے پھر وہ ایگزیکٹ اس پہ تو پانی نہیں ڈال سکتے, تو تھوڑا سا اور بھی آگے چلے جائے گا, پھر تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور, اس سے پورا کپڑا. تو پاک کیسے ہوگا؟ آپ جو زور سے بھی نہیں چھوڑے تھوڑا سا پانی تو اس میں پھر بھی رہتا ہے, پاک کیسے ہوا عقل کے ذریعے؟ تو یہ بات ہے. اب کسی میں زور زیادہ ہوگا, کسی میں کم ہوگا, تو اگر کسی میں زور زیادہ ہے تو اس کو اتنا زور لگانا پڑے, کسی میں کم ہے تو اتنا, پھر بھی دونوں کا پاک ہو جائے گا. یہ ساری باتیں سمجھنے کی. اچھا, اس مجموعے کو میں نے, کو اس نے انسان کے نام سے مسمی کر کے جامعیت اور حیات وحدانی کے اصول کے اعتبار سے خلافت کے استداد کی شرط سے بھی مشرف فرمایا. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کے تمام چیزوں سے آگاہ ہو. تو حیات وحدانی, اس میں ہر چیز کی نمائندگی موجود ہے, لہذا وہ سب کا خلیفہ ہو سکتا ہے, باقی نہیں ہو سکتا. فرشتے نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ان میں یہ چیز نہیں تھی. خلافت کی دولت انسان کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں ہے. عالم کبیر اگرچہ بڑا ہے لیکن وہ بھی اس جامعیت سے خالی ہے اور حیات وحدانی سے بے نصیب ہے, اور معاملے کی خوبی تمام افراد انسانی میں ثابت ہے اور عوام و خواص انسان اس میں شرکت رکھتے ہیں. جاننا چاہیے کہ علم کبیر کے اجزاء میں سے سب سے اشرف جز عرش مجید ہے، اور اس کی مخصوص تجلی دوسرے اجزاء کی تجلیات سے بہت بلند ہے، کیونکہ وہ تجلی جامع ہے اور وہ ظہور اسماء و صفات وجود باری تعالیٰ کا جمع کرنے والا ہے، اور اسی طرح وہ تجلی دائمی ہے جو پوشیدہ ہونے کی گنجائش نہیں رکھتی، اور انسان کامل کا قلب جو عرش کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اور اس کو عرش اللہ کہتے ہیں، اس تجلی عرش سے بہت بڑا حصہ اور حصہ کامل رکھتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ وہ عرش تجلی کلی ہے، کہ وہ عرش تجلی کلی ہے، کہ وہ عرشی تجلی کلی ہے، اور یہ قلبی تجلی اس کی نسبت سے جزئی ہے، لیکن قلب ایک ایسی فضیلت رکھتا ہے جو عرش میں نہیں ہے، یعنی وہ متجلی یعنی تجلی کرنے والے حق تعالیٰ کا شعور ہے جو اس کو حاصل ہے قلب کو۔ اس کا قلب ایک ایسا مظہر ہے جو بظاہر گرفتاری رکھتا ہے، یعنی اس کے اوپر یہ مکلف ہے، بخلاف عرش ہے کہ وہ اس گرفتاری سے خالی ہے، مکلف نہیں ہے۔ لازم ہو تو اسی شعور و گرفتاری کے باعث قلب کی ترقی ممکن ہے، کیونکہ جب تک انسان مکلف ہے اسی وقت تک ہی اس کا وہ ہو سکتا ہے، ترقی ہو سکتی ہے۔ جب انسان پاگل ہو جائے یا سو جائے تو مکلف نہیں رہتا، جب تک یہ ہوش میں ہے، جب بالغ ہے، مرا نہیں ہے، اس وقت تک یہ مکلف ہے، اسی وقت تک یہ ترقی اعمال کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ جبکہ جو شخص جس کی ترقی رک گئی، جس کے وجہ مطلب یعنی کہ وہ یعنی مکلف ہونا رک گیا، اس کی ترقی بھی رک گئی۔ نو رسک نو گین، تو چونکہ مکلف ہونے میں رسک بھی ہے، دوزخ کا کھٹکا بھی ہے، اور گین بھی ہے، جنت جانا بھی ممکن ہے۔ جی بتائیں بتائیں کون سا؟ خلاصہ کلام یہ اچھا کہ وہ عرشی تجلی کلی ہے، ہاں جی، یعنی آپ ظاہر پورا عالم کبیر ہے نا، ہاں، اور یہ جو قلبی تجلی ہے یہ تو ہر انسان کا اپنا اپنا ہے، سب اس کا جز ہے نا، تو قلبی تجلی جز بھی ہو گئی نا، یہی مسئلہ تھا۔ اچھا اچھا قلبی تجلی جز بھی ہے، لیکن قلب ایک ایسی فضیلت رکھتا ہے جو عرش میں نہیں ہے، یعنی وہ تجلی کرنے والے حق تعالیٰ کا شعور ہے، قلب کو شعور ہوتا ہے نا، مکلف ہے نا، اس کو شعور ہے نا کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز اچھی نہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور اس طرح قلب ایک ایسا مظہر جو بظاہر گرفتاری رکھتا ہے، مکلف ہے۔ مظہر مظہر مطلب اس میں ظہور ہوا ہے نا، مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اندر جو تجلی کا ظہور ہوا ہے، تو وہ اس میں جو گرفتاری بھی شامل ہے نا، یعنی مطلب یہ ہے کہ مکلف بھی ہے نا، تجلی کا ظاہر کر رہا ہے، اس تجلی کا مظہر ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کس چیز کا مظہر ہے؟ ہاں تو ٹھیک ہے نا، یہ تجلی کا مظہر ہے نا جو بظاہر گرفتاری رکھتا ہے، بخلاف عرش کے کہ وہ اس گرفتاری سے خالی ہے، عرش میں تو یہ نہیں ہے نا۔ اچھا مطلب یعنی وہ مکلف تو نہیں ہے نا، لہٰذا لازمی تو اسی شعور و گرفتاری کے باعث قلب کی ترقی ممکن ہے۔ سمجھ ساری چیز سمجھ میں آ رہی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے حکم المرء مع من احبا، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث شریف ہے، یعنی قلب اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وہ گرفتار ہے، یعنی وہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ اسماء و صفات کا محب ہے تو اسماء و صفات کے ساتھ ہے، اور اگر وہ ذات تعالیٰ کا محب ہے تو اس کی میت اس کے ساتھ ہے، درست ہے، اور اسماء و صفات کی گرفتاری سے گزر چکا ہے، بخلاف عرش مجید کے کہ اس کی تجلی صرف اسماء و صفات تک ہے۔ ہاں جی سمجھ میں آ گئی نا، تو یہ فرمایا کہ عرش یعنی وہ ایک روپیہ بھی بڑا تھا، پتول پورا تھا، اگر روپیہ چھوٹا بھی ہے تو لیکن وزن میں پورا ہے۔ اس کا مکتوب نمبر 12، سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا، تضرع و نیازمندی، ذکر و تلاوت قرآن اور نماز میں طول قیام کے فوائد میں. یہ حضرت کا بہت خاص آدمی ہے، مطلب میر محمد نعمان. الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفا، میرے بھائی سیادت پناہ کا گرامی نامہ موصول ہو کر خوشی کا باعث ہوا. آپ نے لکھا تھا کہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا و تضرع و زاری اور ہمیشہ التجا میں رہنا بہتر ہے یا ذکر میں مشغول رہنا، یا ان سب چیزوں کو ذکر میں شامل کر دینا بہتر ہے؟ یہ بھی ذکر ہے. جواب، میرے عزیز، ذکر کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کے ساتھ جو کچھ بھلائی جمع ہو سکتی ہے تو یہ بڑی دولت ہے اور نعمت ہے. مشائخ نے وصول اللہ کا مدار ذکر پر رکھا ہے. دوسری چیزیں ذکر کے ثمرات اور نتائج ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میرے دل پر اس چیز کو پہلے سے یعنی کھول دیا تھا کہ ذکر کی کیا ویلیو ہے. یہ ایک عجیب طرح سے کھولا ہوا تھا. حضرت نے تو بہت اپنے رنگ میں بیان فرمایا نا، وہ یہ تھا کہ ذکر کے دو قسمیں ہیں، ایک علاجی ذکر ہے اور ایک ثوابی ذکر ہے. تو ثوابی ذکر کا جو بقا ہے اور اس کی اجر سے جو استفادہ ہے، وہ بھی ذکر علاجی کے بہت دولت ممکن ہے. کیونکہ اگر ذکر ثوابی آپ کرتے ہو، ذکر علاجی آپ نہیں کرتے، تو آپ کا دل گندا ہوگا اور نفس مؤثر ہوگا. لہذا آپ جتنے جتنے ذکر کرتے ہیں اس میں آپ میں جو عجب پیدا کرے گا اور کہیں میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، آپ کا سارا کچھ ختم ہوتا جائے گا. ہاں جی، جبکہ بخلاف جب ذکر اللہ جب کرے تو آپ کا عجب کو ختم کر رہا ہے. ہاں جی، تو اس وجہ سے آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں پھر تو محفوظ ہو جاتا ہے. ہاں جی، تو ذکر اللہ جی آپ کے ذکر کا بھی حفاظت کر رہے ہیں، تو باقی چیزوں کا کیوں نہیں کرے گا؟ نماز کا حفاظت کرے گا، روزے کا کرے گا، پتہ نہیں کتنی چیزوں کا کرے گا. ابھی آگے حضرت اس انداز میں اب بیان فرماتے ہیں. ماشاءاللہ، مجھے بڑی بہت ماشاءاللہ فائدہ ہوا. نیز آپ نے دریافت کیا کہ ذکر نفی اس بات لا الہ الا اللہ، تلاوت قرآن و نماز میں طول قیام، ان تینوں میں سے کون سی چیز بہتر ہے؟ جواب، ذکر نفی اس بات وضو کی طرح ہے، جو نماز کے لیے شرط ہے کہ جب تک طہارت درست نہ ہو نماز کا شروع کرنا منع ہے. اسی طرح جب تک نفی کا معاملہ انجام تک نہ پہنچ جائے، فنائیت نہ ہو جائے، اس وقت تو فرض و جواز سنن کے علاوہ جو کچھ بھی نفلی عبادات ہیں سب وبال میں داخل ہیں. بہت بڑی بات کی حضرت ہیں، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. ہاں جی، سب وبال میں داخل ہیں. پہلے اپنے مرض کو دور کرنا ہے جو کہ ذکر نفی اس بات پر وابستہ ہے. اس کے بعد دوسری عبادات و حسنات میں مشغول ہو جانا چاہیے جو کہ بدن کے لیے صالح غذا کی طرح ہے. مرض کے دور ہونے سے پہلے جو غذا بھی کھائی جاتی ہے وہ فاسد اور مفسد ہوتی ہے. کیسے عجیب بات کی، سارے نفلی عبادات کے بارے میں فرما دیا. یا اللہ یا کریم، اللہ تعالی ہمیں محروم نہ کرے، محرومیت سے اللہ تعالی بچائے. ہمارے تبلیغی جماعت کے بعض ساتھیوں میں وہ ہے جس کو کہتے ہیں نا، وہ غلبہ ہے، وہ ذکر کے بارے میں تھوڑا سا ٹچ ہی ہے، بالخصوص علاجی ذکر کے بارے میں، جو کہ سب ذکروں کا سردار ہے، اس کا بڑا ٹچ ہی ہے. تو انہوں نے اب یہ سلسلہ شروع کیا کہ زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرو. آپ نے دیکھا ہوگا نا، مسجدوں میں بیٹھ جاتے اور مطلب جائے قرآن پاک کی تلاوت کرتے. یقیناً قرآن تو بہت بڑی دولت ہے، لیکن ہے تو غذائی ذکر. ہے تو غذائی. اگر آپ کا علاج ذکر نہیں ہوگا تو قرآن تلاوت سے آپ میں عجب پیدا ہو سکتا ہے. ہاں جی، تو وہ تو آپ کرے جائے گا. تو گویا شیطان نے ان کو ایسا جال میں ڈالا ہوا ہے نا کہ وہ سمجھتے کہ ہم تو محفوظ ہیں اور ادھر مسئلہ ہے، دلدل میں مزید پنس رہے ہیں. یہ میں نے ابھی تقریباً کچھ 2-3 سال میں یہ چیز دیکھی ہے، اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی. یہ دو تین سال میں یہ چیز آئی ہے، تو مجھے بہت حیرت بھی ہوئی تھی اور تشویش بھی ہوئی تھی कि मैंने कहा ये तो इसका मतलब है कि उनको मुस्तकिल तौर पर इस रास्ते से हटाने का बंदोबस्त हुआ है कि हो रहा है। तो अभी देखो हजरत की बात सुनो, मेरे तो नहीं है ना इसमें, तो मैं एक एक बात दोबारा सुना सकता हूँ, 100 बार सुना सकता हूँ जो हजरत ने बात की है, और मेरे ख्याल में इसकी बात तो समझ में भी आ सकती है। क्या फरमाए? उस वक्त फ़राइज वाजिबात और सुनन के अलावा जो कुछ भी नफली इबादात करें वो सब वबाल में दाखिल है, पहले अपने मरज को दूर करना चाहिए जो कि जिक्र नफी उस बात पर वाबस्ता है, इसके बाद दूसरी इबादात तो हसनात में मशगूल होना चाहिए जो कि बदन के लिए सालिक गज़ा की तरह, मरज के दूर होने से पहले जो गज़ा भी खाए वो फासिद व मुफसिद होगी। हर चिगीरत इल्लती इल्लत शवा, जो कुछ मरीज खाए वो भी मर्ज बढ़ जाता है बन जाता है, और उस मुआलजे के अंजाम का तयन करना ज़रूरी है क्योंकि हर शख्स की अपनी हालत पर है। आपने लिखा है कि तीसरी जल्द के नाम पर, अच्छा ये बात मेरे ख्याल में अच्छी तरह समझ में आ गई ना, बहुत अहम बात है। मतलब ये बात हजरत ने एक और मकतूब में भी अपने रंग दूसरे रंग में की थी, जिसमें हजरत ने फरमाया था कि दुरूद शरीफ अफजल है या जिक्र अफजल है ना, हाँ 57 में, तो वो हजरत ने फरमाया कि जो है ना वो दुरूद शरीफ आम जिक्र से अफजल है क्योंकि उसमें दुरूद भी है दुआ भी है और मतलब जो है ना वो जिक्र भी है, लेकिन जो जिक्र इलाजी है वो दुरूद शरीफ से भी अफजल है। जो जिक्र इलाजी वो दुरूद शरीफ से भी अफजल है। तो मैं ये बातें जब करता था ना तो मैं डर डर के करता था, क्यों वो बात ये छोटी मुँह बड़ी बात वाली बात थी कि मैं डर डर के ये बातें करता, मेरे बयानों में हैं चीज़ें शामिल हैं लेकिन वो डर डर के मैं बातें करता था। लेकिन जब से मैंने हजरत के मकतूबात शरीफ पढ़ी है ना, ये वाली ये 57 के मकतूब जो पढ़ा था और फिर इसके बाद ये अब ये जो आ रहे हैं, तो बात बिल्कुल कुल के सामने आ गई, वही बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की तरह जो उनने बात की थी ना, कि उनसे किसी ने कहा कि हजरत जो आप कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं लेकिन आप और हमें ऐसे क्यों है, यानी तमाम इबादत तो जो आप कर रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं ना, कहीं और तो इसे तो नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, तो आप और हमें ऐसे क्यों हैं? तो हजरत ने फरमाया कि जो आप कर रहे हैं ना वो आपका नफ्स कहा जाता है जो आप कर रहे हैं वो आपका नफ्स कहा जाता है। वो यही इसमें यही चीज़ है कि जब तक नफ्स की इस्लाह नहीं हुई होगी उस वक्त तो नफ्स कह रहा होगा ना, उसका पेट तो बहुत बड़ा है, जो भी आप करेंगे वो सब कह रहा होगा। हाँ जी, तो ये जो हजरत बिल्कुल वही बात होगी मतलब जो हजरत ने फरमाई है। आपने लिखा कि तीसरी जिल्द किसके नाम पर मुजयन की जाए? जवाब, इससे बेशतर भी फकीर वाजे तो पर लिख चुके, इसको आप अपने नाम से करें। अब भी आपके मकतूब के जवाब में वही बात अर्ज है, आपसे बेहतर कौन शख्स होगा? दिली तवज्जो निगरानी की हमेशा आप ही की तरफ रहती है। मैंने आपसे कहने का हजरत के बहुत ही ज़्यादा करीबी शख्स है। आगरा में आपके क्याम की वजह मालूम नहीं हुई, अगरचे ये मुकाम हमसे करीब है लेकिन चूंकि मुलाकात से खाली अलियाज नज़दीकी बेअतबार है, फ़कीर की वजह से वहाँ इकामत इख्तियार न करें, मुझको खुदा रहमान रहीमीन की सुपुर्द करके वतन की तरफ मुतवज्जो हो जाएं और वहाँ के मुश्ताक लोगों को मसरूर करें, और वजह आपने वहाँ के क्याम के अपने दिल में तसव्वुर रखी कर रखी है तो ये दूसरी बात है। वालिदा मोहम्मद अमीन और आपकी अहलिया यानी आपकी अहलिया को हक ताला नेक तोफ़ी के ताफर में इसमें तो अबरू के साथ रहें, उनके दूर दराज पहले के वाक़ जो आपने तारीख के मुताले में आए, अगर जिनमें बहुत सी चीज़ें वहशतनाक मालूम होती लेकिन अच्छा है हर एक अंजाम बखैर हुआ, आप उनसे फरमाए कि इन वाक़ात से मुतनबी होने चाहिए, तोबा इस्तिग़फ़ार से इनका तदारुक करना चाहिए, दुनियाई फ़ायदे और वफाकी और फ़ानी नेमत महज लाशे, अक़लमंद को चाहिए कि इन पर फरिश्ता ना हो और न इनमें गिरफ़्तार हो, हर वक्त आखिरत के अहवाल को मद्दनज़र रखकर दायमी जिक्र में मशगूल रहना चाहिए। ये कुछ ज़रूरी नहीं कि जिक्र में लज्जत तमाम पैदा हो और कुछ चीज़ें नज़र भी आए, ये तो सब लौलाब में दाखिल है। जिक्र में जिस कदर भी मशक्क़त हो बेहतर है, पंच वक्ती नमाज अदा करके बाकी औकात को जिक्र इलाही से मामूर रखें और जिक्र से लज्जत हासिल करने के पीछे न पड़े, और आपकी खिदमत को गनीमत जानकर आपके रजुए में मशगूल रहे, और आपको भी लाजम है कि उनके पास अक्सर जाया करें, बहुत नरमी मोहब्बत से इनको अपनी तरफ मायल करें और नेकियों की तरफ रहनुमाई करें। मतलब यह है कि हजरत ने जिक्र को कितना वो दिया। मकतूब नंबर 13, सियादत पना मीर मोहब्बुल्लाह मानिकपुरी की तरफ सादर फरमाया, साहिब शरीयत اور علیہ وآلہ السلام کی تربیت کے مطابق میں مستحکم ہونے کی ترغیب بتا رہی ہے اس میں. اب یہ اور بات آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیادت میں آپ میر سید محب اللہ کا مکتوب شریف موصول ہوا. یا سنا امیری کے مقدمہ جو آپ نے اضطرار و اضطراب کی وجہ سے تعریف کیے تھے پوری طور پر واضح ہوئے. نا امیری کفر ہے لہٰذا امیدوار رہیں. اگر ان دو باتوں میں استحکام ہو جائے تو پھر کوئی غم نہیں. نمبر ایک صاحب شریعت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, اور شیخ طریقت سے عقیدت و محبت. وہی فناف شیخ فناف رسول والی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ صاحب شریعت کی مطابعت اور شیخ طریقت سے عقیدت و محبت, ان دونوں کا خیال رکھے. اور ملتجی متضرر ہیں, ان دونوں دولتوں میں سستی نہ ہونے پائے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سہل ہے اور اس کی تلافی ممکن ہے. اس سے بیشتر میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ چونکہ آپ مانک پور کی سکونت سے بیزار ہیں تو اللہ آباد میں قیام پذیر ہو جائیں, امید ہے کہ مبارک ہوگا. لیکن آپ نے اس کے برعکس سمجھ لیا. لفظ مبارک سے بھی آپ نے مقصود کی طرح رہنمائی حاصل نہیں کی. اب بھی وہی لگتا ہوں. آج رات ایسا دیکھا گویا کہ آپ کے اسباب کو مانک پور سے الہ آباد لے جایا جا رہا ہے. لہٰذا آپ وہاں الہ آباد میں کسی ویرانہ میں مقیم ہو جائیں اور اپنے اوقات کو ذکر جل شانو سے معمور رکھے, اور کسی سے بھی بلا ضرورت کوئی تعلق نہ رکھے, اور نفی اس بات کے ذکر لا الہ الا اللہ کو اپنے اوپر لازم رکھے. اس کلمہ طیبہ کے تکرار کے ساتھ اپنی تمام مرادوں کو سینے کے ساتھ کشادگی سے دور کر دیں, تاکہ سوائے ایک مقصود و مطلوب و محبوب کے سوا کچھ باقی نہ رہے. اگر ذکر کرنے سے دل سست ہو جائے تو زبان سے ذکر کریں, لیکن اخفاء کی شرط کے ساتھ, کیونکہ جہر اس طریقے ممنوع ہے. باقی آپ کو طریقے کی وضع و روش اچھی طرح معلوم ہے. جہاں تک معلوم ہو ممکن ہو سکے تقلید کو ہاتھ سے نہ چھوڑے, کیونکہ شیخ طریقت کی تقلید میں بہت فائدہ اور ثمرات ہے, اس کے طریقے کے خلاف سراسر خطرات ہیں. زیادہ کیا تحریر کیا جائے. والسلام علیکم. اس میں ایک نقطہ کی بات عرض کرنا چاہوں گا. جتنے بھی سلاسل ہیں وہ اکثر میں بیان کرتا ہوں کہ سب حق ہے. اس وجہ سے کسی ایک سلسلے کی ذہن میں بڑائی ذہن میں رکھ کر دوسروں کی تنقیس کا خیال دل میں رکھنا یہ جرم ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ جتنے بھی سلاسل ہیں ان کے طریقے سارے کے سارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کوئی بھی ایک جگہ پہ نہیں رہتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایلوپیتھی علاج ہے, ہومیوپیتھی علاج ہے, یونانی علاج ہے, اور اکوپنکچر ہے. یہ چار بڑے علاج دنیا میں مشہور ہیں. کیا ان میں کوئی ایسا علاج ہے جو مستقل طور پر قائم ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہو؟ ہر علاج میں تبدیلی وقت کے ساتھ ہو رہی ہے نا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بیمار بھی تبدیل ہو رہے, حالات بھی تبدیل ہو رہے, بیماریاں بھی تبدیل ہو رہی ہیں. تو علاج کیسے مستقل رہ سکتا ہے؟ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں حکیم کے پاس گیا, جاڑے کا بخار آ گیا تھا. حکیم کے پاس گیا, حکیم صاحب نے نبض دیکھا اور دوا تجویز کی, لکھ دیا. ان دنوں رواج یہ تھا کہ جیسے کیمسٹ سے دوائی لیتے ہیں نا, تو حکیم دوائی لکھ لیتا, پنساری کے پاس جا کر اس دوائی کو بنواتے, کیونکہ سب ہمیزے ہوتے تھے نا, مکسچر ہوتا تو وہ بناتے ان اجزاء کو ملا کے. تو حضرت نے وہ نسخہ لے کے جو نا پنساری کو دے دیا, اور اس نے اس کو بنا دیا, پی لیا اور ٹھیک ہو گیا. اب حضرت نے کہا تو بڑا قیمتی نسخہ ہے, بڑا جاڑے بخار کا, تو اپنے ساتھ رکھا کہ اگلے سال اگر کسی اور وقت بھی ایسا ہو جائے تو ہم اس کو استعمال کریں. اگلے سال بھی جاڑے کا بخار آیا, حضرت نے وہی نسخہ پنساری کے پاس لے گئے, اس کو بنوایا. پنساری کو کیا کہ ابھی کا ہے یا بعد پہلے کا ہے, اس کو تو اس سے کوئی غرض نہیں تھا. اس نے تو بس وہی اجزاء ملا دیے اور دوائی بن گئی. حضرت نے پی لی اور ٹھیک نہیں ہوئے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں لے گیا اس کو پنساری کے پاس, نہیں وہ حکیم صاحب کے پاس, اسی حکیم صاحب کے پاس, کہ حضرت آپ نے یہ نسخہ بنایا تھا, بتایا تھا, وہ میں نے بنایا تھا, پنساری سے بنوایا تھا, وہ مجھ سے میں ٹھیک ہو گیا تھا. اس دفعہ میں نے اسے بنوایا تو اسے ٹھیک نہیں ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت, دیکھ لیتے ہیں. میں کہ نبض دیکھ لی, پر میں او ہو اس دفعہ سفرا کچھ زیادہ آئے ہوئے ہے, چلو ٹھیک ہے اس کا کچھ کرتے ہیں. تو وہی نسخہ جو میرا والے لے لیا, اس میں سے ایک جز تھوڑا سا کم کر دیا, دوسرا تھوڑا سا بڑھا دیا, بنوائے جواب وہ بنا دیا, پھر ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو تبدیلی آئی تو اس کو حکیم ہی جان سکتے ہیں نا, لیکن حکیم کون سا والے جان سکتے ہیں, 50 سال پہلے والا حکیم, موجودہ حکیم, بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں ہے کہ ابھی تک بھائی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو بتا دے, کیونکہ میں نے اس کے اوپر ایک بہت بڑے جس کو کہتے ہیں نتیجے کو مرتب کرنا ہے, سمجھ پوری طرح ہی ہے, ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب جب یہ والی بات ہے کہ موجودہ حکیم اس کا تبدیل کرے گا, تبدیلی لازمی ہے, ہر طریقے میں تبدیلی ہوتی ہے, تو اب میں ذرا اپنی طرف آتا ہوں, چشتیہ میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے, نقشبندیہ میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے, قادریہ میں بھی ہو رہی ہے, سروردیہ میں بھی ہو رہی ہے, اور باقی سلاسل میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, ان تبدیلیوں کے کرنے والے وہ اس وقت اس دور کے حکماء مشائخ ہوتے ہیں. تو اب جو حضرت نے لکھا ہے, یہ بہت بڑی بات میں عرض کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, لیکن مجبوری ہے, کرنا پڑ رہا ہے, ہاں جی, تاکہ جو ہے نا لوگوں کو بات سمجھ آ جائے, وہ یہ کہ حضرت نے فرمایا لیکن اخفاء کی شرط کے ساتھ, کیونکہ جہر اس طریقے میں ممنوع ہے, تو یہ اس دور میں ممنوع تھا, سمجھ میں آئی تھی بات, اس دور میں ممنوع تھا, اس کی وجہ یہ کہ اس دور کی طبیعتیں منتشر نہیں تھی, ہاں وہ یکسو تھی, جیسے بیٹھ جاتے تو ان کا مراقبہ شروع ہو جاتا, اب ان کا مراقبہ لوگوں کا مراقبہ ہی شروع نہیں ہوتا, اتنی طبیعتیں منتشر ہے, تو اب تو ذکر جہری سے ہم ان کو یکسو کرتے ہیں, پہلے ذکر جہری سے یکسو کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو مراقبہ کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ معنی ساری بات ہے, کسی کس لیے کیے, اسی ایک فکرے کے لیے کیے کہ ہاں کہ جو ہے اخفاء کے شرط کے ساتھ, کیونکہ جہر اس طریقے میں ممنوع ہے, ممنوع تا, اب ممنوع نہیں ہے, یہ تو میں نے عقلی استدلالی بات کر لی ہے, باقی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس کے بارے میں رہنمائی بھی ملی ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اور اس کی بنیاد پر بڑے شرح صدر کے ساتھ یہ کہا کرتا ہوں کہ اس وقت کا علاج یہی ہے. ہاں جی, باقی آپ کو طریقے کے وضع و رش روش اچھی طرح معلوم ہے, جہاں تک ممکن ہو سکے تقلید کو ہاتھ سے نہ چھوڑے, کیونکہ اس طریقت کی تقلید میں بہت فائدہ اور ثمرات ہے, اور اس کے طریقے خلاف میں سراسر خطرات ہیں, زیادہ کیا تحریک جی, وسلام علامہ تبل ہوتا, جب تک نسبت انسان کو حاصل نہ ہو اور اجتہادی ذوق نہ ہو, اس وقت تک اجتہاد نہیں کرے, اس وقت تک تقلید کرے, یعنی یہ والی بات ہے. تو حضرت نے یہ بات فرمائی, ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں یہ والی بات ہے کہ جن کو حضرت نے نسبت کی بشارت دی تھی, ان سے تو خود ہی تبدیلی کروائی ہے. اب خواجہ معصوم رحمۃ اللہ کا طریقہ الگ ہے, حضرت مولانا اعظم بن نور رحمۃ اللہ کا طریقہ الگ, دونوں ایک ہی پیر کے خلفاء ہیں, دونوں ایک ہی. اور کمال کی بات ہے کہ حضرت آدم بن نور رحمۃ اللہ کو حضرت اس انداز میں شاباش دے رہے ہیں, اور میں سید زادے, سید تھے نا, سید آدم بن نور رحمۃ اللہ, سید زادے یہ آپ کے جو معارف ہے یہ تو لوگوں کے بڑے مشکل میں سمجھ میں آئیں گے. ہاں جی, تو حضرت نے فرمایا حضرت آپ ہی کا فیض ہے, فرمایا نہیں نہیں تو خود ہی ایسا ہے, تو خود ہی ایسا ہے, مطلب تجھے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیے, پر میں حضرت یہ بھی آپ کا فیض ہے. تو ایسے مطلب ظاہر ہے جو ہے مطلب ایسی بات ہے کہ اگر کوئی نسبت والا ہو اور اجتہادی ذوق اس کا ہو کامل, پھر اس کے بعد وہ تقلید نہیں کرے گا. فقہ میں اس میں پر سختی نسبتاً زیادہ ہے, کیونکہ اس میں عوام کے ساتھ معاملہ اس طرح ہے کہ عوام اس میں شورش کر سکتے ہیں, جبکہ طریقت میں نہیں کر سکتے، طریقت میں پیشنٹ کی طرح ہوتے ہیں، اس میں طالب علم کی طرح ہوتے ہیں. آج تمہاری سختی زیادہ ہے، یہاں سختی اتنی نہیں ہے. یہاں جو بھی شیخ کامل ہے وہ مجتہد ہوگا. ہاں جی، تو وہ مطلب وقت کے حالات کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا، کتاب کے مطابق نہیں کرے گا. ہاں جی، مکتوب نمبر 14، میر شمس الدین علی کے نام. اس سوال کے جواب میں جواب تعالیٰ کے وجود کی حقیقت سے متعلق تھا، صادر فرمایا. الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. میرے خیال میں اس سے پہلے یہ والا کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں ذرا تشریحات زیادہ بھی ٹائم تھوڑا ہے. مکتوب نمبر 15، لیکن یاد دلائے پھر 14 پر بعد میں کریں گے، رہ گیا ہے. سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف گوالیار کے قید خانے سے صادر فرمایا اس بیان میں کہ محبوب کی طرف سے رنج و علم کی لذت محب کی نظر میں اس کے نام سے زیادہ زیبا ہے. الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، سیادت پناہ میرے بھائی وہ میر محمد نعمان کو معلوم ہو گیا ہو کہ بعض خیر اندیش دوستوں نے ہر چند قید سے میری رہائی کی کوشش کی، مگر کارگر اور فائدہ مند نہیں ہوئی. الخیر و فیما صنع اللہ سبحانہ، بلے اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے. اس عمر یعنی سے بتقاضۂ بشیرت کچھ غم و حزن ضرور لاحق ہوا اور سینے میں تنگی ظاہر ہوئی، لیکن چند دن کے بعد حق جل شانہ تو کہ فضل و کرم سے وہ سب حزن اور سینے کی تنگی خوشی اور صدر سے بدل گئی، اور بیقین خاص سمجھ میں آ گیا کہ اگر ان لوگوں کی مراد جو آزار کے در پہ ہیں حق جل شانہ کی مراد کے موافق ہے تو سینے کی تنگیوں کا دورت بے فائدہ ہے اور دعوائے محبت کے خلاف ہے، کیونکہ محبوب کی طرف سے اعلام بھی اس کے نام کی طرح محب کے نزدیک محبوب و مرغوب ہوتا ہے. محب جس طرح محبوب کے نام سے لذت پاتے ہیں، اس طرح اس کے اعلام سے بھی متلذذ ہوتا ہے، بلکہ اس کے اعلام میں زیادہ لذت پاتا ہے، کیونکہ حضرت نفس کی آمیزش اور اس محب کی اپنی مراد سے پاک ہوتا ہے. جب حضرت سبحانہ تعالیٰ جو جمیلی مطلق ہے اور کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، تو حق تعالیٰ کا ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس شخص کی نظر میں جمیل ہے. اللہ جمیل و یحب الجمیل، اللہ جمیل و جمیل کو پسند کرتا ہے، تو ظاہر ہے پھر جمیل ہی ہوگا نہیں، بلکہ لذت کا سبب ہے. اور جب ان لوگوں نے لوگ کی مراد حق سبحانہ تعالیٰ کی مراد کے موافق ہے اور یہ مراد اس مراد حق کے ظہور کا ایک دریچہ ہے، تو یقین آزار دہندہ لوگوں کی مراد بھی اس اپنی نظر میں مستحسن اور لذت حاصل کرنے کا موجب بنے گا، کیونکہ اس شخص کا فعل بھی جو محبوب کے فعل کا مظہر ہے، محبوب کے فعل کی طرح محبوب ہوگا، اور وہ شخص فائل یعنی آزار دہندہ بھی اس تعلق کی نظر سے محب کی نظر میں محبوبی ظاہر ہوتا ہے. عجب معاملہ ہے کہ جو جو شخص آزار دہندہ سے جفا زیادہ متاثر ہوتی ہے، اس قدر محب کے نظر میں زیادہ زیبا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس میں محبوب کے غضب کی صورت زیادہ نمائندگی کرتی ہے. اس طرح طریقت کے دیوانوں کا کام الٹا اور برعکس ہے. پس شخص کی برائی چاہنا اور اسے ناراض ہونا محبوب کی محبت کے برخلاف ہے، کیونکہ آزار دہندہ شخص درمیان میں صرف محبوب کے فعل کا آئینہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. وہ لوگ جو آزار کے در پہ ہیں، باقی خلائق کی بنسبت کی نسبت فقیر کی نظروں میں محبوب دکھائی دیتے. اللہ اکبر. محبوب اگر کسی پہ کوڑا برسائے تو کوڑے کا کیا کمال ہے کہ وہ برس سکے، وہ تو محبوب برسا رہا ہے، تو لہٰذا اس کوڑے کے ساتھ بھی اس کو پیار ہوگا محبوب کی نسبت کی وجہ سے. آپ دوستوں سے کہہ دیں کہ سینے کی تنگیوں کو دور کرے اور لوگ کے ساتھ جو آزار کے درپے دشمنی نہ کرے، بلکہ چاہیے کہ ان کے فعل سے لذت حاضر کریں. ہاں، چونکہ ہم دعا کرنے پر معمور ہے، حضرت سبحانہ وتعالیٰ دعا اور التجا و تذر و زاری کو پسند کرتا ہے، اس لیے بلیہ و مصیبت کے دفع ہونے کے لیے دعا اور عافیت کا سوال کرے. اور یہ جو میں نے مخالفت کو صورت غضب کا آئینہ کہا ہے، وہ اس لیے کہ حقیقت غضب تو دشمنوں کے نصیب میں ہے اور دوستوں کے ساتھ ظاہر میں صورت غضب ہے، ورنہ حقیقت میں ان کے لیے عین رحمت ہے. اور صورت غضب میں محب کے لیے اس قدر فائدے اور منافع ہیں جو بیان سے باہر ہیں. نیز غضب کی صورت میں جو دوستوں کی عطا فرماتے ہیں، اس سے منکر لوگ کے لیے خرابی ہے، ان کے ابتلا کا باعث ہے. شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرو کی عبارت کے معنی آپ کو معلوم ہوں گے، دیکھیں کس طرح نام لیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ عارف کے لیے ہمت نہیں ہے، یعنی وہ دعا نہیں کرتا، یعنی وہ ہمت جو بلا مصیبت دفع کرنے کے لیے وہ دعا جو ہوتی ہے وہ عارف سے مسلوب ہے، کیونکہ عارف جب بلیہ کو محبوب کی طرف سے جانتا ہے اور محبوب کی مراد تصور کرتا ہے، تو اس کے دفع کرنے کے لیے کس طرح دعا کرے گا. اور اس کو کیوں دفع کرنا چاہے گا؟ اگرچہ بظاہر تعمیل حکم کی وجہ سے اس مصیبت کو دفع کرنے کے لیے صورت زبان دعا زبان پر لاتا ہے، لیکن وہ صرف دعا کا امر بجا لانے کے لیے، وہ حقیقت میں کچھ نہیں چاہتا، بس جو کچھ پیش آتا ہے اسے لذت حاصل کرتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدا، کافی ڈائریکٹ قسم کا مطلب وہ ہے، اس میں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو سمجھ میں، جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ ہاں جی، اس وجہ سے میرے خیال میں اس کی میرے خیال میں کافی ہے، میں اس کو 14 میں رکھ لیتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله، لا إله إلا هو، 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. حق 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 اللهم صل على سيدنا. الله 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 اللهم صل على سيدنا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا. وصلى الله عليه وسلم.